الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، جیسے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے وہ واقعات پڑھ رہے تھے جس میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، اور اسی بنا پر اپنا وہ فریضہ بہت ہی بہترین طریقے سے انجام دے رہے تھے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یعنی سیرت پڑھنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے احکام کو، یعنی قرآن نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس کو نافذ کرنے میں، اس کو اپلائی کرنے میں سب سے بہترین رول انہوں نے ادا کیا، اس کے لیے وہ سب سے زیادہ فکر مند تھے، اور سبھی اس بات پر ایگری ہیں، سبھی اس بات پر راضی ہیں کہ یہ بات کوئی مبالغے والی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے میں بہت زیادہ اہم رول ادا کیا ہے. ان کے دور میں جتنی بھی جو ڈپارٹمنٹ تھے، جو شعبے تھے، اس کی حفاظت انہوں نے کی، چاہے وہ مالی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، یعنی زندگی کی ہر فیلڈ میں، یعنی آج دنیا میں جتنے نظامات چلتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو یا سوشلی، جو عدالتی قوانین تھے یا فوجی معاملات تھے یا خلافت کی ذمہ داریاں تھیں، تمام شعبوں کو، تمام ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے بہت ہی زیادہ منظم، بہت زیادہ آرگنائزڈ وے میں اس کو قائم کیا، اور اس کی خبر گیری کی، یعنی اس کے بارے میں چھان بین بھی کرتے رہتے تھے، اس کی خبر بھی رکھتے تھے اور اس کی اصلاح بھی کرتے رہتے تھے. پھر مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کو معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ان کو اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ کس طرح سے عام لوگوں کو، مسلمانوں کو، اللہ تعالی کے احکام کا پابند بنایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتوں کا حکم دیا اور جن باتوں سے منع کیا، اس کے لیے عام لوگوں میں کیسے بیداری پیدا کی جائے، تو انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ ہر علاقے کے جو گورنرز تھے وہ ایسے انہوں نے چنے تھے جو کہ قرآن اور حدیث میں ماہر لوگ تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور ابن تیمیہ نے جو بات کہی تھی واقعی میں صحیح کہی تھی کہ یہ ہر مسلمان حکمراں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو نافذ کروائے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں انہوں نے لوگوں کو نیکی کے کاموں پر اکسایا، اور ہر اس کام سے وہ ڈسکریج کرتے رہے جو کہ بدعات تھیں یا خرافات تھے یا شرک یا ایسی چیزیں جو کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی یا بے راہ روی پھیلاتی ہے. جیسے کہ ان کا ایک واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور تقریباً یہ اتنی جگہ یہ واقعہ موجود ہے، اسے البدایہ والنہایہ اس میں نقل کیا گیا ہے، اور فن الحکم ایک اور کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور کچھ روایت اس کی جو آتی ہے وہ ضعیف بھی ملتی ہے، کہ جو پانی بہنے والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، باقی کا جو دوسرا واقعہ وہ بہت مشہور ہے، کہ جس کے لیے کسی سند کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل کی دلہن کے نام سے یہ بات وہاں مشہور تھی. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مصر کے گورنر تھے، تو وہاں کے لوگوں نے عمر بن عاص سے یہ بات کی کہ ہر سال وہ لوگ ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے، یعنی بلی چڑھا دیتے تھے. اور قصہ دراصل یہ تھا کہ مصری شہریوں نے عمر بن عاص سے آ کر پوچھا یا ان سے عرض کیا کہ اے امیر، ہمارے اس دریا کی ایک رسم ہے. عمر بن عاص نے پوچھا کہ وہ کیا رسم ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب چاند کی بارہویں رات ہوتی ہے، ہم ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کی اجازت سے حاصل کرتے ہیں، ہم اس کے والدین کو جب راضی کر لیتے ہیں تو اسے بہترین زیورات اور ملبوسات سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس طرح دریا روانی پر آ جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ عمر بن عاص تھے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ جاہلانہ رسم ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ دن انتظار کیا جائے، دریائے نیل دوبارہ بہنے لگے گا، کیونکہ دریائے نیل میں پانی بہنا بند ہو گیا تھا. جب پانی بالکل ہی ختم ہو گیا اور لوگوں کو وہاں سے جلا وطن ہونے کی نوبت آ گئی، یعنی لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، تو عمر بن عاص نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حالات لکھ کر بھیجے. جب یہ خط عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو عمرو بن عاص کو جواب میں لکھا کہ اے عمر، تو نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، میں اپنے اس خط میں اپنا ایک پرچہ ڈال رہا ہوں، اسے نیل کے حوالے کر دینا۔ جب یہ خط عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور اس پرچے کو پڑھا گیا تو اس میں یہ لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر، امیر المومنین کی طرف سے اہل مصر کی دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ واحد و قہار کے حکم سے چلتا ہے تو سن لے، وہ تجھے چلائے گا، ہم اپنے اللہ عز و جل کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلائے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ کاغذ اس میں ڈالا گیا، یعنی دریائے نیل میں، اگلے دن ہفتے کی صبح جب نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں کئی گہرا پانی جاری کر دیا، یوں ایک جاہلانہ رسم کا خاتمہ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں ٹھیک ہے، یہ واقعہ جو اتنا واقعہ ہے کہ پانی اس میں جاری ہو گیا، یہ اتنا واقعہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ اتنا مشہور ہے کہ تقریباً ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیسے وہ بصیرت افروز تھے، کتنی ان کے اندر دور اندیشی تھی، اور کس قدر ان کو توحید پر، یعنی خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر یقین تھا، اور کس طرح سے وہ رسم و رواج سے، بدعات سے، خرافات سے، توہم پرستی سے کوسوں دور تھے۔ اور یہ جو بلی چڑھانے کی رسم ہے، آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسی ہوتا ہے کہ اچھا فلاں کی نظر لگ گئی ہے، یا کسی کو کچھ ہو گیا ہے، کسی کی شادی ہونے والی ہے، تو ہمارے یہاں پر یہ رسم عام ہے کہ اچھا کالا بکرا دے دو، کالا بکرا ذبح کر دو، اور وہ بکرا بعض وقت گھر پر بھی ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ آستانوں پر لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ بکرا ذبح کر دینا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اس طرح سے جانور ذبح کرتے تھے، جانوروں کا خون بہاتے تھے کہ اس سے بلائیں ٹل جائے گی۔ تو یہ بلا ٹالنے کے لیے یہ کرنا، یہ سب غلط ہے، اور اس سے وہ بکرا وارا بھی جاتا ہے۔ وارنا مطلب، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے دلہن کو بیل ڈالتے ہیں ہمارے یہاں پر، دلہا اور دلہن کو، دلہے کو دلہن کو بٹھا کر ہاتھ میں پیسے لے کر وہ اس کے سر کے اوپر سے گھماتے ہیں، اور پھر اس کو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو اس کو وارنا کہتے ہیں، بیل ڈالنا کہتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے کہ یہ جو ہم نے وارا ہے اس طرح سے گول گول جو گھمایا ہے ہاتھ کو، تو ایکچولی ان کی جتنی بلائیں تھیں وہ نکل گئیں، اتر گئیں، اور وہ بلائیں سب وہ اس خیرات میں چلی گئیں جو انہوں نے نکال کے دی ہے، پیسہ یا کوئی قربانی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قربانی بہت زیادہ پسند ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے قربانی، آپ ویسے ہی نظر مان سکتے ہیں، ویسے نظر ماننا اسلام میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن آپ قربانی کریں، لیکن کس دن؟ جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے خون بہانا جانور کا، اور وہ کب ہے؟ 10 ذوالحجہ کو، جو ہماری قربانی کا دن ہوتا ہے۔ تو اس قربانی کے دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سوائے جانور کے خون بہانے کے اور کوئی کام اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم وہ قربانی کے دن تو قربانی نہیں کرتے، اور بچوں کی شادیوں میں یا مصیبتوں کے وقت بلائیں ٹالنے کے لیے کئی بکرے ذبح کرتے ہیں، تو یہ بھی ہندوانہ رسم ہے ایکچولی۔ تو بہرحال دریائے نیل بہنے لگا۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو شعور تھا، اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا ماشاء اللہ، ان کی دانائی، ان کی سمجھداری، ان کی دور اندیشی، کس طرح سے انہوں نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طریقے سے۔ تو ایک مسلم حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سے توہم پرستی کا خاتمہ کرے، شرک اور بدعت کا خاتمہ کرے، اور جو مسلمانوں کے امراء ہیں، حکام ہیں، یا مسلمانوں کے امام ہیں، جو عالم ہیں، سکالرز ہیں، جن کی معاشرے میں کچھ چلتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی بدعات کا اور اس طرح کی رسومات کا خاتمہ کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس قدر احساس تھا اس بات کا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا نہ ہو، یا پتھروں کو پوجنے میں نہ لگ جائیں دوبارہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ عابس بن ربیعہ، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا، انی عالم انک حجر لا تدر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، بلا شبہ مجھے یقین ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے آخر تک، قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے وہ شرک اور بت پرستی کا راستہ ہی بند کر دیا، کہ وہ ایک پتھر کو پتھر ہی سمجھتے تھے، جنت کا پتھر۔ تو ہم تیری پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہم اس لیے تجھے چومتے ہیں یا تیرا احترام کرتے ہیں، اے پتھر، کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا، تو چونکہ یہ سنت رسول ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ قول دراصل ظاہری اور معنوی اتباع کا کتنا حسین نمونہ ہے، بہت ہی بہترین نمونہ ہے یہ، کیونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام طبری نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ دراصل اس لیے کہے تھے کیونکہ لوگ قریب کے زمانوں میں بتوں کے پجاری رہ چکے تھے، اور وہ اس بات سے خائف تھے کہ کہیں جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پتھر کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا پتھروں کی تعظیم کرنا ہے۔ جیسے کہ زمانے جہالت میں کی جاتی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت وہاں پر اپنی اس جملے سے یہ بات واضح کر دی کہ ایک صرف پتھر ہے. اور حافظ ابن حجر آخر میں اس کی اور تشریح کرتے ہیں مزید کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو یہ فرمان تھا اس سے دین کے معاملات میں دراصل ایک صحیح بیلنس رویہ پایا جاتا ہے, وہ شو ہوتا ہے یہاں پر کہ جو شارع علیہ السلام کی فرما برداری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تو اس کی فرما برداری کی انتہا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ایک پتھر ہے اسے چومنا ضروری نہیں, لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے چوما تھا اس لیے وہ چومتے ہیں. تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اپنی خود کی طرف سے جو انہوں نے سرنڈر کی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے, تو اس میں ایک بہت بہترین اسوہ پایا جاتا ہے کہ وہ کام ضرور کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, چاہے اس کی حکمت کا علم ہو یا نہ ہو. اور یہ اتباع رسول کا ایک عظیم قاعدہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس شوق میں اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی اطاعت کریں. پھر کہا جاتا ہے کہ بیت رضوان جہاں پر ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کو تفسیر تھوڑی بہت یاد ہو, سورۃ توبہ میں اگر آپ نے پڑھی ہوگی, جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام جو تھے انہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور وہ بیعت یہ تھی کہ ہم گویا کہ ایک طرح سے موت پر بیعت تھی, کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پر ان کے جھوٹے قتل کی افواہ اڑ گئی تھی اور ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ مکہ جانے والے تھے جبکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. تو اس کے نیچے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی تھی, اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے قرآن میں. تو ابن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں, صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ نافع بیان کرتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ بیعت رضوان والے درخت کے پاس آتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلائی اور پھر اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا. آپ دیکھیں جہاں شرک کا شائبہ دیکھا وہیں اس کا خاتمہ. اب کوئی کیونکہ وہ درخت کی تو کوئی اہمیت نہیں تھی نا, اصل تو اس وقت جو بیعت ہوئی تھی وہ بیعت کی اہمیت تھی. کتنا عظیم کردار ہمارے سامنے آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا توحید کے تعلق سے, اور کس طرح سے وہ فتنوں کی بو سونگ لیتے تھے. جہاں بھی فتنے پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا وہ فتنے کو ختم کرنے کے تمام ذرائع استعمال کر لیتے, فتنوں کے پھیلنے کے اسباب بھی ڈھونڈ لیتے اور اس کو ختم کرنے کا الحمدللہ طریقہ بھی ان کو آتا تھا. کیونکہ بیت رضوان والے درخت کے پاس جا کر نماز پڑھنا یہ ایک ایسا عمل تھا جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا اور یہ ایک بدعت کا آغاز تھا اصل میں. تو ہو سکتا ہے کہ عین ممکن تھا کہ یہ نئی سوچ آگے چل کر اس درخت کی پجاری لوگ بن جاتے, اس درخت کی پوجا کرنے لگتے, اس لیے انہوں نے اس درخت ہی کا صفایا کر دیا. پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو کسی نے خبر لکھ کر بھیجی, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ ہمیں یہاں پر تستر نامی ایک جگہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر نمودار ہوئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب میں لکھا کہ دن کے وقت 13 قبریں کھدواؤ, پھر رات کے وقت ان کی میت کو کسی ایک قبر میں دفن کر دو اور ان کی قبر کو زمین کے برابر رکھو تاکہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونے پائیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین ان کا طریقہ کار تھا کہ ایک پرانے نبی کی قبر ملی ہے تو لوگ اب کیا کریں گے, اسی قبر کی زیارت کے لیے جانے لگیں گے. جیسے ہمارے یہاں پر عام طور پر ہوتا ہے, ذرا لوگوں نے سنا کہ اچھا فلاں کنویں کا پانی بہت اچھا سے شفا ہو رہی ہے, سارے لوگوں کا تانتا وہاں بن جائے گا. پھر ذرا پتہ چلتا کہ وہاں کے بابا بہت اچھے ہیں, ان کے اس میں ہاتھ میں بہت شفا ہے, سارے کے سارے لوگ ادھر ہی اٹھ کر چلے جائیں گے. یعنی اتنی ہمارے یہاں پر توہم پرستی, اور یہ سب پایا جاتا ہے کہ کسی کنویں کے پانی میں کہتے ہیں شفا ہے, کبھی کہتے ہیں کسی ندی کے پانی میں شفا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر تمہارا سب علاج ہو جائے گا. یعنی بہت ہی مختلف قسم کے خرافات اور بدعات اور توہم پرستانہ عمل ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. تو یہ جب دانیال علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اتنا اچھا مشورہ دیا کہ قبریں کھدواؤ اور مزید, اور قبروں کو چینج کر دو اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے صحیح سند سے کہ کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء کے آثار یعنی جہاں جہاں سے انبیاء گزرے تھے اس کو لوگوں نے اہمیت دینا شروع کر دی. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک سفر کے دوران میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ باری باری ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, لوگ کیوں یہاں جگہ جگہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا, تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو مساجد کا درجہ دے دیا تھا. پھر کہا, جب نماز کا وقت ہو جائے تو یہاں نماز ادا کر لو ورنہ آگے چل دو. اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو معذولی ہے وہ اسی کا نتیجہ تھی. وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ یہ عقیدہ نہ رکھنے لگے کہ اللہ کی مدد صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جتنی بھی فتوحات ہو رہی تھیں یہ خالد رضی اللہ عنہ کے جنگی تجربے کاری کا نتیجہ ہیں، اس طرح لوگ صرف خالد رضی اللہ عنہ پر بھروسہ کر لیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے یہ کوشش کی کہ اصل جو فتح اور نصرت دینے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی چاہے مدد فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، جو جی چاہے کرے۔ لہٰذا انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذور کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو ان کا مفصل حکم نامہ تھا اس میں انہوں نے یہ وجہ بھی لکھی، اور تمام علاقوں کے گورنروں کی طرف یہ روانہ کر دیا گیا تاکہ عقیدہ توحید کی حفاظت ہو۔ اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے خالد رضی اللہ عنہ کو کسی ناراضی یا خیانت کی وجہ سے معذور نہیں کیا، بس لوگ خالد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے، میں نے چاہا کہ انہیں بتا دوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات عالی ہے جو ہر کام بناتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی دور اندیشی تھی ان میں، کتنا ان کے اندر فہم تھا، کتنی بصیرت تھی۔ لوگوں کے اندر یہ خیال بیٹھتا چلا جا رہا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہو وہ جنگ ہاری ہی نہیں جا سکتی ہے، تو انہوں نے اس سوچ کو بدلنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا، یعنی اس عہدے سے ہٹا دیا۔ پھر اسباب کو اختیار کرنے کے بارے میں انہوں نے لوگوں سے کہا تھا، کہا جاتا تھا کہ کچھ یمنی لوگ تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم متوکل لوگ ہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم تو زبردستی متوکل بن جانے والے لوگ ہو، سچے متوکل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے زمین میں دانہ کاشت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی صحیح بات، صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات موجود ہے جو انہوں نے یہ کہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ کر دینے والا ہے۔ ہمارے یہاں کے کچھ آرگنائزیشن بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ اچھا چلو گھر بار کو چھوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ بعض وقت تو کچھ لوگ اپنے گھر میں کچھ بھی ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، نہ کوئی جمع پونجی ہوتی ہے، اور بس چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا پیچھے ہمارے، ہمارے بیوی بچوں کا، ہمارے والدین کا۔ تو یہ ایسے زبردستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوکل بننے کا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عمل کرو، پہلے اپنے گھر سے شروعات کرو، عمل کرو، اپنے کام کاج کرو، کماؤ بھی اور یہ کام بھی کرو ساتھ میں۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے زمین میں دانہ کاشت کرتے ہیں جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی محنت کرنے کے لیے کہا، زبردستی توکل کر کے بیٹھ جانے کا نہیں کہا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو توکل کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور آج ہماری امت کا یہی المیہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب کرنا نہیں چاہتے، بالکل ہی وہ جاب لیس ہو کر رہ گئے اور کہتے کہ بس ہمارا تو بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا سب۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی یعنی کہتے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس جو بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نکلے یا نہیں نکلے گھر سے جہاد کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہاں ٹھہرا جائے یا آگے بڑھا جائے، تو صحابی نے مشورہ دیا ان کو کہ اللہ کے رسول، آپ اگر میرا مشورہ پوچھتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرا جائے بلکہ ہم آگے بڑھیں گے جہاں ریتیلی زمین ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مشورہ مانا، تو اسباب اختیار کیا آپ نے۔ ہمارے یہاں پر بس جو ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے دھرے رہنے کی عادت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ بس اللہ تعالیٰ کر دے گا سب، سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر محنت کچھ نہیں کرتے، محنت سے جان چراتے ہیں۔ تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، معاملہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ یہ ہے توکل، کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو، یعنی کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ مجھے ملوا دے گا یہ اونٹ۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال پھر ایک اور دفعہ انہوں نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ خبردار، اپنی رائے قائم کرنے والے سنتوں کے دشمن ہیں، یہ لوگ احادیث حفظ کرنے سے قاصر ہیں، اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، خبردار ہم تو پیغمبر کی اقتداء کرنے والے ہیں، کوئی نیا دین وضع کرنے والے نہیں، ہم اتباع اختیار کرنے والے ہیں، بدعت ایجاد کرنے والے نہیں، اور جب تک ہم اپنے منقولات پر کاربند رہیں گے گمراہ نہ ہوں گے، یعنی جو ہمارے پاس صحیح احادیث آئی ہیں جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، قرآن و سنت کے احکامات پر، تب تک کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن میمون کہتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اے امیر المومنین، ہم نے جب مدائن فتح کیا تو وہاں ایک کتاب دیکھی، اس میں بڑی عجیب باتیں تحریر تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا وہ اللہ کی کتاب تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کوڑا منگوایا اور اسے مارنے لگے، ساتھ ساتھ آپ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، الف لام را تلک آیت الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہنے لگے، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پادریوں کی کتابوں پر یقین کر لیا، اس طرح اللہ کی کتابیں مٹ گئیں اور ان میں علم جو موجود تھا وہ ناپید ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ یقین جانیے، یہ بات ہم سب زبانی یاد کر لیں کہ جیسے ہی ان کو خبر ملی اور کسی شخص نے آ کر کہا کہ ہم کو مدائن فتح کرنے پر کوئی کتاب ملی وہاں کے کھنڈرات سے یا نیچے سے، تو انہوں نے کتنا اس پر اتنا بڑا ایکشن لیا، اس شخص کو کوڑے مارے اور کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے علماء کی اور پادریوں کی کتابوں پر یقین کر لیا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج ہمارا حال یہ نہیں ہے؟ کیا آج ہم نے قرآن کو پس پشت نہیں ڈال دیا؟ اپنے اپنے علماء کی ہم اتنی بڑائی کرتے ہیں کہ بس میرے عالم، میرے امام، اور میرے امام کی جو کتاب ہے بس وہی فالو کی جانے والی ہے، انہی کا فتویٰ سب سے بیسٹ فتویٰ ہے اور ان کی بات سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ اور اس بنا پر ہم نے کیا کیا القابات دے دیے لوگوں کو، اپنے ہی جیسے انسانوں کو ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ دے دیا۔ جو ہمارے علماء کہہ دیں وہ پتھر کی لکیر ہے، اب اگر اس کے سامنے اگر ہمارے رسول کی حدیث بھی آ جائے تو ہم اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارا رویہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں حدیث ہم نہیں جانتے، ہم تو عالم تھوڑی ہیں، ہمارے امام نے جو بات کہی تھی وہ بات صحیح ہے۔ اور آپ دیکھیں پیچھے انہوں نے کیا کہا کہ ہلاک ہو رائے دینے والے، تو وہ لوگ رائے کب دیتے تھے؟ جب ان کو حدیث میں کوئی واضح بات نہیں ملتی تھی اس کے بعد رائے دی جاتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ ہمارے سامنے واضح احادیث موجود ہیں، پھر بھی ہم اپنے وہ لکیر کے فقیر ہی بنے ہوئے ہیں اور کہتے کہ جو ہمارے امام نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ہم تو کوئی اور چیز نہیں مانیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کو کس طرح سے ہم نے پیچھے ڈال دیا، اور پھر وہ سورہ یوسف کی 100,000 فضیلتیں، سورہ یاسین کی 200,000 فضیلتیں، سورہ واقعہ کی 1,000,000 فضیلتیں، اور یہ فلاں سے رزق میں برکت ہوتی ہے، فلاں سے شادی ہوتی ہے، فلاں سے پریگننسی میں آسانی ہوتی ہے، اور فلاں سے ڈلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کی صورتوں کو ہم نے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور پھر سب سے زیادہ قرآن پیچھے کیوں گیا مجھے بتائیے، کیا چیز اس کے مقابلے میں لائی گئی؟ پنسورہ۔ پن سورے میں 5 صورتیں میرے خیال سے ڈالی گئیں اور قرآن کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 114 صورتیں نازل کی ہیں وہ پوری کی پوری قرآن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو 5 ہی صورتیں نازل فرما دیتا، کیوں 114 صورتیں نازل فرمائیں؟ تو یہ ہم انسانوں کو بھلا کس نے اتنی اتھارٹی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ کچھ صورتیں نکالیں اور کہیں کہ بس اتنی ہی پڑھو، باقی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر علماء کی کتابوں کو اتنا درجہ دے دیا گیا کہ کچھ اجتماعات ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بس ہماری جو مخصوص کتابیں ہیں نا بس وہی پڑھی جائیں، کون کون سے پتہ نہیں فضیلتوں والی کتابیں ہیں کہ فلاں چیز کی فضیلت، فلاں چیز کی فضیلت، اور پھر اعمال کی فضیلت، اس طرح کی کتابیں۔ قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا، قرآن کو جو علماء کی تفسیر ہے اسی کے مطابق ایکسپلین نہیں کرنے دیا جاتا۔ ہم تھوڑی خود کوئی اپنی زبان سے تفسیر کر رہے ہیں، ہم تو جو بڑے بڑے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے اسی کو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے کہ نہیں قرآن نہ پڑھو ہماری مجلسوں میں، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو صرف علماء کا کام ہے۔ اور یہود کے علماء کیا کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی کتاب کو کس کے لیے مخصوص کر لیا تھا؟ صرف علماء کے لیے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، اور اسی لیے پھر تورات اور انجیل کیا ہو گئی، ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، نہ ٹیکسٹ باقی رہا، نہ اس کے احکامات باقی رہے، نہ اس کی تعلیمات باقی رہی۔ تو آج قرآن کا الحمدللہ ٹیکسٹ تو باقی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہے، آج ہم امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہیں؟ کتابوں کی اتنی اہمیت ہے، اپنے عالم کی تفسیر کی بہت اہمیت ہے، اور باقی ایکچوئل جو قرآن ہے اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ سب گئیں ادھر ادھر۔ کیا ہمارے اندر، کیا ہماری تربیت ہوگی اور کیا ہمارا تزکیہ ہوگا اگر ہمارا یہی حال رہا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ کتنا اچھا نا کہ قرآن ہر دل میں، ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں، اور واقعی میں قرآن ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کار میں بیٹھے ہیں، خالی وقت ہے، خالی بیٹھے ہیں تو قرآن میں غور و فکر، اس کی تلاوت، تدبر، ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں قرآن کھلا ہوا ہے، ہم مجلسوں میں ہیں تو ہم قرآن ہی کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے دل میں ہمیشہ قرآن کا تصور، تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یقین جانے سیم ایسے ہی ہوا، ان کے دور میں سب سے زیادہ اشاعت قرآن ہوئی، سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن سے محبت اتنی بڑھ گئی تھی، ایک طرح سے اتنا شغف، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو قرآن کے لیے شغف اور دلچسپی تھی،
وہ ان کے عمل سے واضح ہوتی تھی. قرآن میں وہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کو قرآن سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ کوئی حفظ کر رہا ہے, کوئی اس کی تفسیر کر رہا ہے, کوئی اس کے معنی بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ, ہر گھر مدرسہ بن گیا تھا. ہر جگہ ان کے جو گورنرز تھے, ان کی جو شورا تھی, ان کے جتنے عہدیدار تھے, بڑی بڑی پوسٹ کے جو ذمہ دار تھے لوگ, وہ سب کے سب قرآن کو سمجھنے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن کو حفظ کرنے والے تھے. ماشاء اللہ, آپ سوچیں کیا ماحول ہوگا, کیونکہ عوام تو اپنے حکمراں کے دین پر ہوتی ہے نا. جو ان کے بڑے ہوں گے, جو اہم عہدوں پر فائز ہوں گے, انہی کو لوگ فالو کریں گے. تو لہٰذا قرآن کی اشاعت کا کام سب سے زیادہ ان کے زمانے میں ہوا. ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں, وہ کہتے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ کہا کرتے تھے کہ آج کل ہم دوران طواف رمل یعنی تیزی سے کیوں چلتے ہیں, جبکہ اس کا سبب باقی نہیں رہا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ لوگ عمرہ نہیں کر سکے تھے, صحابہ کرام اور اللہ کے رسول مشرکین مکہ نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ اگلے سال آنا اور عمرہ کرنا. جب یہ لوگ اگلے سال عمرہ کرنے گئے تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے دشمنی کی بنا پر, تو ہم 3 دن تک مکہ خالی کر دیں گے اور آپ عمرہ کرنا یہاں پر, جو بھی کرنا ہے کرنا. تو کفار مکہ نے مکہ خالی کر دیا اور وہ لوگ پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے, لیکن وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا, کہنے لگے کہ مسلمان تو مدینہ جا کر بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں, ان میں تو کچھ طاقت ہی نہیں رہی, کیسی مریل چال چل رہے ہیں اور کتنے یہ لوگ نحیف اور کمزور اور دبلے پتلے ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی, آپ نے کہا کہ یہ مشرکین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تبصرہ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ تیز چال چلیں. تو شروع میں جو چکر ہوتے ہیں اس میں تیزی سے چلا جاتا ہے, تو اس کو رمل کہتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ جب عمرہ کر رہے تھے, کہنے لگے اب رمل کی کیا ضرورت, اس کا سبب تو اب باقی نہیں رہا, کیونکہ اب تو کوئی کفار ہے نہیں دیکھنے والے, اب تو سب کے سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم وہ عمل ہرگز ترک نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے, جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کرتے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کتنی پیروی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین نے بصرہ سے احرام باندھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس عمل سے روکا اور سخت الفاظ میں فرمایا, لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے شہر ہی سے احرام باندھ لیا. اور کہا جاتا ہے کہ ابو وائل سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں شیبہ بن عثمان کی کرسی پر بیٹھا تھا, اس جگہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا, میری خواہش ہے کہ میں اس بیت اللہ میں موجود تمام خزانے چاندی اور سونا تقسیم کر دوں. میں نے عرض کیا, آپ ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے اس طرح نہیں کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں, میں ان دونوں کی اقتداء کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں ان دونوں کو فالو کرنا چاہتا ہوں. تو یہ چند واقعات تھے جو ان کے توحید پر کس قدر وہ قائم دائم تھے, اس کے ہم یہاں پر ایک جھلک ملتی ہے. اصل میں وہ چاہتے یہ تھے کہ عوام کے دل میں عقید توحید کا جو بیج ہے وہ راسخ ہو جائے, یعنی عقید توحید اس طرح سے ان کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ وہ شرک اور بدعات سے اور توہم پرستی سے کوسوں دور رہیں. کبھی وہ ذرا سی بھی کوئی جھلک دیکھتے عوام میں کہ وہ لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں, بدعت کی طرف جا رہے ہیں, وہ فوراً ایکشن لیتے تھے. ہر گھڑی آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر الرٹ رہتے تھے عمر رضی اللہ عنہ, ہر وقت وہ چوکنا رہتے تھے کہ کہیں لوگوں میں کوئی برائی نہ پھیلنے پائے. وہ ہمیشہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, یہی ان کا قانون تھا اور یہی ان کا ضابطہ تھا. کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا, یعنی کامیابی کے مقبول ترین درجے پر وہ, یعنی اتنی اونچی مسند پر بیٹھ گئے وہ کامیابی کے کہ ان کو فاروق اعظم کہا گیا. سبحان اللہ, اتنا بڑا لقب تو کسی کو نہیں ملا, فاروق اعظم. آپ سوچنا کہ فرق کرنے میں سب سے بڑے. سبحان اللہ. اور وہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقبولیت عطا کی. ماشاءاللہ, اتنے تیز تھے, اتنے روابدار تھے, اتنا اسٹرکٹ تھے, لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. یہ سارے کام وہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے تھے. آج ہم کتنا ڈرتے ہیں نا لوگوں سے, ہم پیپل کانشیس ہو گئے ہیں, لوگوں کا ڈر ہمارے دل میں کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو جواب کس کے آگے دینا ہے, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہے, اور ہم لوگوں کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یہ لوگ ہمیں بچا سکیں گے, بھلا بتائیے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن, اس دن صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے. تو دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جن کو فاروق اعظم کہا گیا, وہ سب سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنے والے تھے. وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ ہمارا سارے کا سارا دین دراصل عبادت ہی عبادت ہے, اور وہ کیسے جب ہم اللہ اس کے رسول کی پیروی کریں. یعنی اگر ہم کوئی دنیاوی کام بھی کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ عبادت ہے. اسلام نے جو جامع نظام ہم کو دیا ہے جو ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے تک کی اصلاح کرتا ہے, اور ہمارے گھریلو معاملات ہو یا ہمارے باہر کے معاملات ہوں, ہمارے پولیٹیکل سسٹم ہو یا ہمارا سوشل سسٹم ہو, سب میں الحمدللہ اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے, ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہر شعبے میں کس طرح سے اسلامی احکام کو جاری کیا جائے. تو ہمارا دین اور اس کے جو احکامات ہیں وہ پوری زندگی پر محیط ہے ماشاءاللہ, کوئی ایک شعبہ بھی خالی نہیں ہے, پوری زندگی پر حاوی ہے ہمارا دین, ہمیں ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے. کوئی بھی معاملات ہو, ایمان, اعتقاد, عبادات, چاہے وہ حکومت جب بننی ہو اس کی معاملات ہوں یا سیاست ہو یا فوجی معاملات ہوں یا مالی معاملات ہوں, ہر اس میں الحمدللہ اسلام نے ہمیں بہترین آداب سکھائے ہیں. اٹھنا, بیٹھنا, رہنا, سہنا مکمل ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. آپ خود سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دین سے نوازا, اللہ تعالیٰ کو جو دین پسند ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. کتنی بڑی نعمت ہے آج یہ ہمارے اسلام کی کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہم کو اپنی ماؤں کی گود میں اسلام ملا, لیکن ہمارے دل میں اس کی کوئی قدر و قیمت, کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم کتنی آسانی سے اسلامی احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں نا, ٹھوکر مار دیتے ہیں, کہتے کہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے, آج کے دور میں تو یہ قابل قدر ہے ہی نہیں, آج کے دور میں اپلائی نہیں کر سکتے اس کو, کہتے یہ سب فرسودہ خیالات ہیں. استغفر اللہ, اسلام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا, اسلام تو لیٹسٹ, یعنی ہر دور کے لوگوں کے لیے الحمدللہ یہ قابل قبول ہے. سب سے لیٹسٹ کوئی بات ہو سکتی ہے, سب سے جدید کوئی بات ہو سکتی ہے, تو وہ اسلام میں ہے. قرآن ہر دور کے لوگوں کے لیے کبھی پرانا نہیں ہوگا یہ پڑھنے سے, اور علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے الحمدللہ. تو اسلام دراصل ہمیں جو بہت ہی بہترین بات ہے, وہ اسلام کی خوبی وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر کام عبادت ہو جائے گا جب ہم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں گے, چاہے وہ ہمارا دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو. چاہے ہم جاب کرتے ہوں, مال کماتے ہوں, بزنس کرتے ہوں, وہ بھی عبادت ہو جائے گا کس وقت جب ہم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈیل کریں گے. تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے ہمارے دین میں. پھر نماز کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ وہ لوگوں کی فکر کرتے تھے کہ نماز کو ضائع نہ جانے دو, اور حج کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کا جملہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جو لوگ بھی استطاعت کے باوجود حج نہ کریں وہ ہماری عیدگاہ پر آ کر نماز ہی نہ پڑھے. اور یہ بھی جملہ ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک سروے کرواؤں, اور جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں ان پر یا تو کوئی جرمانہ عائد کیا جائے یا ان کو کوئی سزا دی جائے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ سب پر نظر رکھنے والے تھے. مسلمانوں کو خاص طور سے نماز کا حکم دیتے تھے, اور جماعت, یعنی جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا ان کو سخت تاکید کرتے, ان کی سرزنش کرتے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا, اور انہی کے نقش قدم پر عمر رضی اللہ عنہ بھی چلتے رہے, کیونکہ یہ جو نماز ہے وہ ہماری خصوصی عبادت ہے, ہم سب جانتے ہیں. اور نماز کی ترغیب دلانا ان کا ایک اہم کام تھا عمر رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے اپنے گورنرز کو لکھا تھا کہ تمہارا سب سے بڑا فرض میرے نزدیک نماز ہے, جس نے اس کی خود بھی حفاظت کی اور لوگوں سے بھی حفاظت کرائی سمجھ لو کہ اس کا دین محفوظ ہو گیا, جس نے اسے ضائع کر دیا وہ اپنی دیگر دوسری عبادت کو بھی بڑی آسانی سے ضائع کرنے والا ہوگا. کتنی صحیح بات انہوں نے کہی تھی, کیونکہ جو نماز کو ضائع کر دے وہ دوسری عبادت بھلا کیا کرے گا. پھر خود ان کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ انتہائی خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پیچھے نماز ادا کی, ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو تیسری صف میں بھی سنی جا سکتی تھی. سوچیں ذرا, اکثر نماز میں روتے ہوئے ان کو سنا گیا, انہیں کیسی خشیت ہوگی دل میں. آج ہماری نمازیں آپ دیکھیں کیسے دھڑا دھڑا ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا, کبھی کبھی سوچ کر اپنے آپ پر شرم بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں بھی وہ خشیت پیدا کرے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں قرآن کی تلاوت کی, اس حصے کی, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اس پر وہ اس قدر روئے, اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی جو آخری صف میں بھی سنائی دے رہی تھی. یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا تبھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے. یعنی یہ خشیت دراصل یہ اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ قرآن پڑھ کر ہماری حالت ایسی ہو, اور یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ہماری سمجھ میں آنے لگے, ہم اس میں غور و فکر کرنے والے بنے. نماز میں قرآن پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا اثر ہماری حالت پر ہم سوچیں, غور و فکر کریں, لیکن ہم تو نمازیں کیسی پڑھتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی ذرا سی خشیت نہ ہمارے ظاہر پر ہے نہ ہمارے دل کے اندر ہے خشیت. اور وہ کہتے تھے کہ نماز میں کوئی ایسا بیکار کا عمل نہ کیا جائے، لا یعنی عمل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے لو خش اقلب حاضہ لخشعت جوارحہ ہو، اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو اس کا اثر اس کے اعضاء اور جوارے سے نظر آتا، یعنی وہ کہتے تھے ایکچوئل دل کا خوشو ہے اور دل میں جو خوشی ہوگا وہ اس کے پورے جسم پر نمایاں ہوگا۔ کہا جاتا ہے جب بھی اسلامی لشکروں کی خبر نہیں آتی تھی اور وہ فکر مند ہو جاتے تھے اس بنا پر تو قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور مجاہدین کی کامیابی کے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے تھے۔ جب اہل کتاب سے معرکہ ہوا تو انہوں نے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی۔ اب تو آئے دن جو خبریں آتی رہتی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے، اب ہم سن کر اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نرمی پیدا کرے اور خشیت پیدا کرے۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں ذرا سی ایک دفعہ تاخیر ہو گئی تھی جبکہ وہ حکومت کے ہی کام میں مشغول تھے، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا اور دو ستارے طلوع ہو گئے، تو انہوں نے اس کے فدیے میں دو غلام آزاد کیے۔ اور وہ کہا کرتے تھے یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک کوئی ایک اہم وجہ نہ ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو جو بہت زیادہ یعنی مشکل میں انسان آ گیا ہو، اس کے بغیر اگر کوئی اکٹھی دو نمازیں پڑھ لیتا تو اس کو وہ گناہ کبیرہ قرار دیتے تھے۔ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ زبردستی دو نمازوں کو اکٹھی نہ کی جائے، نماز کو اپنے وقت ہی پر پڑھا جائے الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو۔ جو کوئی جمعہ کے دن نماز میں دیر سے آتا اس کو سرزنش کرتے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک مہاجر صحابی جو کہ سابقین میں سے تھے مسجد میں داخل ہوئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ روک کر اسی وقت ان سے پوچھا اور کہنے لگے یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں ایک کام میں انتہائی مشغول تھا، اذان ہو گئی تو میں گھر بھی نہ جا سکا، صرف وضو کیا اور مسجد میں آ گیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ صرف وضو ہی کیا ہے، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کا حکم دیتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ خطبے کے دوران ہی ایک صحابی کی گوشمالی کر رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں ان کو کہ تم دیر سے کیوں آئے مسجد میں خطبے کے وقت، اور دیر سے آئے تو آئے، تم نے صرف وضو کیا، غسل بھی نہیں کیا، جبکہ یہ غسل کرنا مسنون ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں وہ مسجد میں تھے کہ اچانک کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ، پھر ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو جو وہاں پر باہر زور سے بات چیت کر رہے تھے مسجد کے پاس، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل البلدی لاوجاتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، تم رسول اللہ کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، یعنی مسجد کے پاس شور وہ پسند نہیں کرتے تھے، انتہائی ان کو ادب، وہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھتے، وہاں پر ان کو شور پسند نہیں تھا۔ پھر یہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ عزت اذنت امراتی احادی کو من المسجد فلا یمنعھا، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی مسجد میں نماز ادا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جانتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ بیوی نے عرض کیا اللہ کی قسم میں اس وقت تک مسجد جانے سے نہ رکوں گی جب تک آپ منع نہ کر دیں۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو وہ اس وقت مسجد ہی میں تھی، یعنی وہ اپنی بیوی کا مسجد جانا پسند نہیں کرتے تھے لیکن زبان سے نہیں روکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، تو لہٰذا وہ خود سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان کی قدردانی، آپ دیکھیں عورتوں کے لیے کتنی قدردانی تھی ان کے دل میں، یہ ان کا بہترین نمونہ ہے یہاں پر کہ کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کی ایک مثال ہے یہ کہ انہوں نے سنت کی خاطر اپنی چاہت کو مغلوب کر لیا۔ ان کا دل نہیں تھا کہ بیوی مسجد میں جائے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کرنے کے لیے کہا تھا لہٰذا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے درمیانی حصے میں نماز ادا کرنے کے شوقین تھے اور اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھتے تھے، جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا تو اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، اٹھاتے اور کہتے کہ نماز کے لیے جاگو، نماز کے لیے جاگو، اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اب اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی مسئلہ درپیش تھا، بہت پریشان ہوئے، سو نہ سکے، نہ نماز برابر پڑھ سکے، فرمایا اللہ کی قسم نہ میں سو سکتا ہوں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، کوئی سورت پڑھتا ہوں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ شروع میں ہوں یا سورت کے آخر میں۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے غم کی وجہ سے، یعنی اتنی فکر رہتی تھی ان کو لوگوں کی، اور رات کی نماز اگر وہ کبھی ان کی تہجد نہیں ہو پاتی تھی تو پھر اسے دن میں ادا کر لیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے اس حدیث کو کہا کرتے تھے کہ جس شخص کا رات کا وظیفہ یعنی نفلی نماز وغیرہ یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے وہ اسے فجر اور ظہر کے درمیان میں مکمل کر لے تو اس کے لیے وہ لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے وہ وظیفہ رات ہی کو ادا کیا ہو۔ یعنی اگر آپ روزانہ تہجد کے پابند ہیں لیکن کسی وجہ سے کوئی ایک آدھ دن آپ کی آنکھ نہ کھل سکی، تو اگر آپ صبح اشراق پڑھ لیتے ہیں یا آپ جو بھی نماز ہے صبح کی وہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ کی تہجد ہو گئی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ اذان دیا کریں، کہا کرتے تھے کہ اگر خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں مؤذن بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یا اذان بھی دے سکتا تو ضرور دیتا۔ یعنی اذان کو وہ بہت پسند کرتے تھے اور اذان دینے کی ان کی خواہش تھی کہ میں اذان بھی دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اذان سکھانی چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہم ایسا موقع ملے بچے ضرور اذان دے، کیونکہ جس نے وہ سنی تھی اذان وہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے، حجر شجر سب کچھ۔ ان کے مزاج میں بہت زیادہ عاجزی تھی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی عاجزی بہت مشہور تھی اور ان کی دعا کے الفاظ بھی بہت مشہور تھے کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اے اللہ میرے سارے عمل نیک کر دے، اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور یہ ذرہ بھر بھی کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو فکر تھی تو کس کی؟ اپنے عمل کے خالص ہونے کی۔ پھر کہا کرتے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے ہاں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے اور نیک بخت لکھ دے، تو جس چیز کو مٹانے اور برقرار رکھنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت سے زیادہ دعا کی شرائط کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جب مجھے دعا کا طریقہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت یقینی بات ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آداب، دعا کی آداب، وہ آتا ہے نا جیسے کہ آؤ ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رس میں دعا یاد نہیں۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے وہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے انسان تھے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہتے تھے اور اس بات کو پسند کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے وہ کہا کرتے، اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارا رب یاد دلا دے، پھر وہ قرآن پڑھتے تو سب حاضرین سنتے اور بہت روتے، اور خاص طور سے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اطاعت گزار لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ان کے قریب رہا کرو تو تم بھی اطاعت گزار بن جاؤ گے، اور ایسے لوگوں کی بات توجہ سے سنو کیونکہ جو ایسے اطاعت گزار لوگ ہوتے ہیں ان کو سچے الہام ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح بھی ان کے دور میں ہی الحمدللہ شروع ہوئی تھی، یہ پہلے شخص ہیں عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے باجماعت تراویح کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ انہوں نے باجماعت تراویح کا حکم تمام شہروں کے حکام کو لکھ بھیجا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ رمضان کی ایک رات گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئے تو دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں، ایک طرف کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی ایک مختصر سا گروہ باجماعت تراویح ادا کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر میں ان سب نمازیوں کو ایک قاری کی اقتدا میں اکٹھا کر دوں تو یہ تراویح کا بہترین طریقہ ہوگا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ایک ہی امام جو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے ان کی امامت پر یکجا کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری جو اس واقعے کے عینی گواہ ہیں کہتے ہیں کہ پھر میں دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر سے نکلا تو دیکھا لوگ عبی بن کعب کی اقتدا میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے، جو لوگ سو رہے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں تراویح ادا کریں گے، وہ جاگنے والوں سے بہتر ہیں، لوگ بہرحال رمضان میں رات کے ابتدائی حصے میں قیام کرتے تھے۔ تو یہاں پر دراصل جو عمر رضی اللہ عنہ کا جو جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے، تو یہاں نیا طریقے سے مراد کوئی بدعت نہیں تھی بلکہ یہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے تھامے رکھنا، کیونکہ اس بات کو وجہ جواز بنا کر آج کے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بدعت ایجاد کی تھی اور اس کو بہت اچھی بدعت کہا تھا، تو لوگوں نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی یہ دو تقسیم کر دی ہے اور ٹرم ایجاد کر لی ہے۔ تو خلفائے راشدین کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے، ایون کوئی صحابی بھی ہے تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی دین میں ایسی نئی چیز پیدا کریں، یہ صرف خلفائے راشدین کی بات تھی۔ اور یہ نفل نماز ہے تراویح ایکچولی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صرف تین راتوں کو تراویح پڑھائی لوگوں کو جمع کر کے، اور وہ بھی لیٹ نائٹ پڑھائی آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تراویح نہیں پڑھائی۔ تو اب چونکہ اس میں آپ نے پڑھائی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ مختلف ٹولیوں میں یا اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں تراویح، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی امام کی اقتدا میں نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ پھر بعد میں اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا کہ 30 دن میں ایک قرآن کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اس قصے سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح کی ابتدا ہی عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، یہ ان کی ایجاد نہیں ہے بلکہ تراویح کا عمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ان کے زمانے سے جاری تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا کہ لوگوں کو ایک ہی قاری کی ابتدا میں، یعنی ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا۔ لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ مختلف گروپ بنا کر تراویح ادا کرتے تھے، اب کیا ہوا کہ یکجا ہو کر ایک امام کے پیچھے ادا کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کی نیت سے ثواب کے حصول کی غرض سے قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عروہ بن زبیر کہتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات گئے گھر سے نکلے اور مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی، لوگوں نے بھی ان کو فالو کیا، اقتدا کی نماز میں، پھر لوگوں میں اس بات کا چرچا ہو گیا، دوسرے دن پہلے سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ صبح کے وقت یہ بات ہر طرف پھیل گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اگلی رات کو جوگ در جوگ مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ چوتھی رات اتنے لوگ آئے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہو سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، نماز فجر ادا فرمائے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اما بعد، بلا شبہ تمہارا اس طرح ذوق شوق سے مسجد میں آنا مجھ پر چھپا ہوا نہ تھا، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تم نماز تراوی کو فرض نہ سمجھ لے، تم پر فرض نہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو ممکن ہے تم اس میں کوتاہی کرو۔ تو اس سے کیا ہوا، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں تک مسلسل تراوی پڑھائی، چوتھی رات نہیں پڑھائی، اور اس لیے نہیں پڑھائی کہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، کیونکہ تراوی کیا ہے، نفل نماز ہے، یہ کوئی بدعت نہیں تھی، بدعت وہ ہوتی ہے جو پہلے دین میں تھی ہی نہیں اور اس کو پھر نئے لایا جائے، یہ تو کوئی بدعت نہیں تھی، یہ آلریڈی پہلے سے موجود تھی لیکن اس کو ایک طرح سے ایک شکل دے دی گئی، جو کام پہلے سے ہوتا آ رہا تھا اس کو اور مزید آرگنائزڈ کر دیا گیا سمجھے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو یہ طریقہ کار تھا اور یہ جو ان کا حکم تھا اور یہ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا کہ ایک امام کی اقتدا میں سب کو جمع کرنا اور پھر تمام شہروں میں باجماعت تراوی کا حکم نامہ بھیجنا، ان کی نماز تراوی سے زبردست محبت اور اسے منظم کرنے کا ذوق پتہ چلتا ہے ہمیں۔ پھر زکوٰۃ، حج اور روزے کے تعلق سے بھی جو ان کے ارشادات تھے یا ان کے احکامات تھے کہ انہوں نے اس بارے میں بہت زیادہ اہتمام کیا، ان تمام انتظامات کو بہت بہترین منظم طریقے سے اس کو نافذ کیا، ایک اصول بنایا، اور اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا، اور حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے دور خلافت میں مسلسل ہر سال حج کیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 حج کیے اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 9 حج کیے۔ حج کے انتظامات پر ہمیشہ خصوصی توجہ دیتے تھے، حج کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی عملے کا تقرر کیا اور لوگوں کو اس میں جو خاص اس کے اصول تھے اس میں انہوں نے جو لکھوایا تھا، قانون جو بنائے تھے کہ لوگوں کو حج کے اوقات سے آگاہ رکھنا اور حج کے مشاہد کی طرف سفر کرنا، پھر شریعت کے مطابق لوگوں کو مناسک کے حج کی تعلیم دینا، حج کے دوران میں اپنے فرائض ادا کرنا، شرعی ارکان حج کی پیروی کرنا، نماز کی امامت کرانا اور مشہور خطبات دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو حج کی ترغیب دیا کرتے تھے، پھر انہیں حج کرنے کا حکم جاری کرتے، وہ کہتے تھے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ریاست کے تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیجوں، یعنی لوگوں کو بھیجوں، وہ جا کر جائزہ لیں کہ جو بھی حج کی استطاعت رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا اس کے حال سے وہ مجھے واقف کریں تاکہ میں ان پر جزیہ عائد کر دوں۔ سوچے ذرا، یعنی وہ ان کو نان مسلم سمجھتے تھے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے لیکن اپنی پراپرٹی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، پراپرٹی کو دھکا نہیں لگائیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے اور کہیں گے حج سب سے آخر میں کریں گے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ دراصل ہر وقت بارونق رہے، لوگ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آتے رہیں، اس لیے وہ دیگر دوسرے تمام مہینوں میں لوگوں کو عمرہ کی ترغیب دیتے تاکہ لوگ عمرہ کرتے رہیں اور وہاں پر سال بھر بیت اللہ دراصل آباد رہے۔ بہت زیادہ روزے بھی رکھا کرتے تھے، نفل روزے بہت زیادہ رکھتے تھے اور عبادت میں بھی بہت آگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آخری عمر میں روزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور صدقہ و خیرات میں سب سے آگے تھے، ہر سال حج کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں بھی شریک ہوئے تھے، یعنی جنگیں بھی انہوں نے لڑی اور الحمدللہ عبادت میں بھی آگے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر چھوڑ دو، اس میں بیماری ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خلوت نشینی کی عادت ڈالو، یعنی زیادہ تر تنہا رہا کرو، بہت زیادہ لوگوں میں ملو گے جلو گے تو بات چیت زیادہ ہوگی اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ گناہ کی بات ہو جائے، غیبت ہو جائے، تو لوگوں کا ذکر نہ کرو بلکہ کس کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو کیا ہوگا، اس میں شفا ہے، اور لوگوں کا ذکر کرو گے تو کیا ہوگا، اس میں بیماری ہے۔ پھر تجارت کرنے والوں پر بھی کڑی نظر رکھتے تھے، بازاروں میں انہوں نے نگران مقرر کر رکھے تھے جس میں برابر وہ پیمانہ دیکھا جاتا تھا کہ سب لوگوں کو برابر ایمانداری سے لوگ ناپ تول کر دے رہے یا نہیں دے رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی سے انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا تھا اور جس کسی کی ان کو خبر ملتی کہ اس نے بازار میں زیادہ قیمت رکھی ہے اس کو اس بازار سے اٹھا دیتے تھے، وہاں بزنس نہیں کرنے دیتے تھے۔ سخت ترین احتساب کرتے تھے تجارت کرنے والوں کا، خود اپنا کوڑا سنبھال کر بازاروں کا دورہ کرتے، جو تاجر کو سزا دینا ہوتا وہیں کا وہیں اس کو سزا دیتے، اس کو ادب سکھاتے۔ انس بن مالک کہتے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک ازار میں ان کو ملبوس دیکھا، اس میں 14 پیون لگے تھے، ایک پیون چمڑے کا تھا اور وہ اپنا کوڑا اپنے ہاتھ میں اٹھائے اس حالت میں بازاروں کا چکر لگا رہے تھے کہ سوائے اس پیون لگے ازار کے ان کے بدن پر کوئی قمیص نہ تھی گرمی سے بچاؤ کے لیے، سر پر لپیٹنے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں۔ حافظ زہبی کہتے ہیں کہ قتادہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بے حد سادہ مزاج تھے، وہ اون کا لمبا کرتا پہنتے تھے، اس میں چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے، وہ اپنا کوڑا کندھے پر رکھ کے بازاروں کی خبر گیری فرماتے تھے، جہاں بھی ضرورت ہوتی اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح فرماتے۔ امام مسلم نے ایک مثال ان کی لکھی ہے کہ اوس بن حدثان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بازار گیا، میں نے تاجروں سے کہا کون میرے ساتھ درہم سے تبادلہ کرے گا، طلحہ بن عبیداللہ نے مجھے بلایا، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنا سونا دے دو، جب ہمارا خادم آئے گا تو ہم تمہیں چاندی دے دیں گے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تجھے اسے ابھی اسی وقت چاندی دینی پڑے گی، ورنہ تجھے اس کا سونا واپس کرنا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاندی سونے کے بدلے میں سود ہے مگر جب نقد ہو، اور گندم گندم کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ جب نقد ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو، جو جو کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقد ہوں اور دونوں کا وزن برابر ہو، کھجور کھجور کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقد ہوں اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا بازار میں، جو اس نے دودھ میں پانی ملا رکھا تھا، تو انہوں نے اس کا دودھ زمین پر بہا دیا، اور ذخیرہ اندوزی کی تو وہ سخت خلاف تھے کہ مال اپنا جمع کر کے رکھا جائے اور کہ جب مال بازار میں کم ہو تو اس کو اس وقت نکالا جائے۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ سر نے پوچھا کہ اے حاطب، تو اپنا سودا کس حساب سے بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں دو مد کے حساب سے بیچتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہے اور کہا کہ تم ہمارے دروازوں کے سامنے ہمارے ہی علاقوں اور بازاروں سے سودا صرف خریدتے ہو، ہماری گردنوں سے گزرتے اور پیمانہ اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہو، سا کے حساب سے سودا بیچو، سا چار مد کا ہوتا ہے، اگر یہ بات قبول نہیں تو پھر ہمارے بازار میں سودا مت بیچو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں سے مال خریدو اور جس طرح چاہو بیچو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا بازار گئے تو کچھ لوگوں نے بہت سارا مال ذخیرہ کر رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس رزق بھیجے، اور جب یہ رزق ہمارے بازاروں میں پہنچ جائے تو کچھ لوگ بیواؤں اور مسکینوں کا رزق روک کر اپنے اضافی مال ذخیرہ کر لیں، اور پھر تاجر انتظار کرتے رہے جب باہر سے مال لے کر آنے والے اپنا مال بیچ کر چلے جائیں تو پھر اپنی مرضی کا بھاؤ مقرر کریں، یعنی انہوں نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت ساری اصلاحات فرمائی، تجارت میں بھی، تمام زکوٰۃ کے انتظام میں بھی، بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو اصول دیے، بہترین اصول دیے، جس کی بنا پر بازار کا نظام بھی بہت منظم تھا اور کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، سب کے ساتھ برابری تھی، انصاف تھا الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ آج بھی ہمارے بازاروں کا نظام اور انتظام ایسا ہی ہو اور ذخیرہ اندوزی سے ہم لوگ آج بچے رہیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی چھوٹی موٹی کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کچھ سیکھنے والے بنیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والے بنیں۔ اگر ہمارے گھروں میں ہمارے گھر والے جو مرد حضرات ہیں وہ بزنس کرنے والے ہوں تو ان کو یہ باتیں ہم بتا سکتے ہیں تاکہ ایمانداری سے بزنس کرنے والے بنیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔